الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت بالخصور. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. قرآن کریم کلام ذات باری تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے جو نزول سے لے کر قیام قیامت تک ہر پیش آنے والے سوال کا جواب ہے. اور اصول و ضوابط بھی مخلوق کو یہیں سے نصیب ہو رہے. جب یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے اور یہاں اولی الالباب صاحب خرد عقل والے لوگ مخاطب فرمائے گئے، یہ جو زمین و آسمان، اگر آپ آسمان کو ہی دیکھیں تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ تیری آنکھ پلٹ آئے گی، نظر پلٹ آئے گی، اسے کوئی نقش نہیں ڈھونڈ سکے گی. ایک ایسی چھت ہے جس کی نہ وسعت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ انسانی شعور سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ اسے کھڑا کیسے کیا گیا. کہ جہاں ہم چھت کھڑی کرتے ہیں تو اسے سہارا ضرورت ہوتا ہے. چھت کے ساتھ چھت کا سہارا، یہ انسانی عقل میں بات آتی ہے. لیکن کیسا رب کائنات نے یہ آسمان پیدا فرمایا، پھر آسمان دنیا کو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے ان ستاروں سے اس کو مزین فرمایا ہے، پھر آسمان کی بلندیوں کی طرف سے رستوں کی رہنمائی زمین پر، کتنا باریک بین نظام ہے کہ اللہ کریم نے جب سے پیدا فرمایا ہے آج تک اور جب تک اسے پسند ہے، اس کا حکم ہے، ہر شے مربوط ہے. اگر سورج ہمیں آسمان کی بلندیوں پہ نظر آتا ہے اور دن روشن ہوتا ہے اور اوقات کار کی ابتدا ہو جاتی ہے تو جہاں آرام کی بات آتی ہے تو سورج ڈھلتا ہے، چاند آ جاتا ہے. تو اس طلوع غروب، شب و روز ایک تغیر و تبدل اور اتنا مربوط ہے کہ اس پر ہم نے اپنی تواریخ، ماہ و سال، ایک اپنی ضرورت اور وقت کو سمجھنے کے لیے ایام کا مقرر کرنا اتنا مربوط ہے کہ اس کے تحت گزشتہ ایام کا بھی احاطہ کیا جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں کی کا شمار اور ماہ سال کی جو ترتیب ہے اسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اسی لیے سال بھر کے جو ہمیں کیلنڈر بنتے ہیں یا ملتے ہیں، اگر یہاں کو کمی بیشی ہوتی تو وہ کیلنڈر نہ بن سکتے. اب کتنا مضبوط نظام. پھر اس کے ساتھ جب زمین کی طرف بات آتی ہے، چونکہ فرمایا گیا کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور یہ جو رات اور دن ان دونوں میں زمین و آسمان اسباب کے طور پر داخل ہے، کہ طلوع غروب آسمان پر ہے، اثرات زمین پر ہے، یہ جو زمین کا گردش میں اور سیاروں ستاروں کا گردش میں آنا ہے، یہ ایک مربوط نظام ہے. پیدا کرتے ہیں. اور صرف ایک نظام نہیں ہے, معزز سامعین کرام اس کے اثرات ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ماہ و سال کی, شمار کی, تو وقت تو گزر گیا لیکن اس شمار کے تحت جب آیام بدلتے ہیں تو واقعات اجاگر کرتے رہتے ہیں, ان کی یاداشت انسانی ذہنوں اور قلوب میں گونجتی رہتی. جیسے آج 6 ستمبر ہے, اسی طرح ایک 6 ستمبر ایسی بھی تھی کہ جسے آج یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جا رہا, ایک 6 ستمبر ایسی بھی تھی کہ اس وقت کچھ واقعات رونما ہوئے تھے. ایک نوزائیدہ ریاست, اسے ضم کرنے کی کوشش کی گئی, اسے زیر کرنے کی کوشش کی گئی, اسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کا اظہار آج ہم کر رہے ہیں. ہماری نیت کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, کس درجے کا اظہار ہے, کیا ظاہر ہے, کیا باطن ہے. لیکن ایسا اس زمین و آسمان نے دیکھا اور اس کی شہادت دیتی ہے, اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق نے اپنی جانیں اپنے وطن عزیز پر نشاور کی. اور یہ ممالک کی ضد ایک انسانی فطرت کی عکاسی کرتی ہے کہ جب وہ حق پر نہیں ہوتا تو وہ چاہتا ہے اپنی پسند کا نفاذ اور کمزور کو محکوم کرنا وہ چاہتا ہے. جب نفس انسانی مضبوط ہوتا ہے, خواہشات جو انسانی ہیں انہیں ان کا اطلاق اسے پسند آتا ہے, تو پھر شیطان بھی بے شمار راہیں اسے دکھاتا ہے. اور اس سارے فساد میں اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ ہم بنا رہے ہیں, جو جدید ترین ہتھیار بنا رہے ہیں, کس لیے بنا رہے ہیں, اگر آپ غور فرمائیں تو اس کا نقصان پھر حضرت انسان نہیں اٹھانا. کتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ انہیں دیکھ. لیکن اس سے یہ اجتناب کر لیا جائے کہ نہیں میں اس سے باہر ہوں, پھر غزوات و سرایا کے بارے میں کیا کہو گے. حق کا نافذ ہونا اور ظلم کا روکا جانا, مظلوم کی دسترس کرنا, یہ اسلام کے احکامات سے آتا ہے. تو وطن عزیز, ریاست مدینہ کے بعد اس دنیا میں دوسرا واحد ملک ہے آج تک جو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا. بڑی زور لگائے لوگوں نے, بڑے نعرے دیے, لیکن تحریک تقسیم اس میں مضبوطی نہیں آ سکی. لیکن جب بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو بے شمار مخلوق نے اپنی قربانیاں اور جانیں نچھاور کی, تو یہ وطن عزیز مارد وجود میں آیا. وہ خلش, وہ تکلیف جو ایک کافر کے ذہن کی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر جو مارد وجود میں آنے والا ملک ہے, یہ کیوں آیا ہے, اس کا دنیا کے نقشوں میں شمار کیوں ہے. اسی نیت کے تحت 5 اور 6 کی درمیانی جو رات ہے 1965 کی, اس میں پہلا حملہ جو کیا گیا تھا وہ لاہور کے بارڈر پر کیا گیا تھا. اور لگ بھگ یہ جو جنگ ہے 17 روز جاری رہی. 17 روز میں مرکزی طور پر اگر آپ دیکھیں تو 3 جگہوں پر لڑائی جو ہے اس کا مرکز ملتا ہے. ایک لاہور بی آر بی نہر پر, دوسرا سیالکوٹ کی طرف جو چونڈا بارڈر ہے وہاں پر, تیسرا فضائیہ کا. اور اللہ کریم نے افواج پاکستان کو وہ حوصلہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں اور نذرانے دے کر اس ملک کی حفاظت کی. اور فضائیہ کی تاریخ میں چند سیکنڈ میں اتنے جہازوں کا گرانا آج تک ریکارڈ ہے جو ایم ایم عالم اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے جو انہوں نے قائم کیا. اور اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان کہ دشمن دعویٰ کر رہا ہے کہ ناشتہ لاہور جا کر کریں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ لاہور فتح ہو گیا اور یہاں سے انتظامیہ کہہ رہی ہے اہل لاہور کو کہ شہر خالی کر دو تمہارا ساتھ اس جنگ میں نقصان نہ ہو جائے. اور اللہ کریم نے اس عوام کو اس جذبے سے شرشار کیا ہے کہ نہ صرف شہر خالی کرنے کی بات کسی نے سنی بلکہ شہر سے لے کر بارڈر تک مخلوق کو خود فوج روکتی تھی کہ تم آگے نہ جاؤ, لیکن جہاں تک جو ہو سکا کسی نے راشن پہنچایا تو کسی نے زخمیوں کو سنبھالنے کی کوشش کی, اور جتنی فضائیہ کی لڑائی تھی وہ مخلوق چھتوں پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس وطن عزیز میں جو اللہ کی مخلوق ہے اسے اللہ نے جذبے سے سرشار فرمایا. اس کے تعین کی ضرورت ہے, اس کے راستے کی کمی بیشے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بڑی دنیا میں سفر کیا ہے, بڑے لوگوں سے ملا ہوں, جتنا بھی کم علم ہوں, جتنا بھی میرا اندازہ کمزور ہو, آخر اتنا پھرنا کچھ تو سکھاتا. آپ یقین مانیں جتنا ذہین اور برمو کا بات سمجھنا یہاں عام ہے اتنی دنیا میں نہیں ملتی. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہاں پر کثیر تعداد صحیح العقیدہ اور عمل کرنے والے لوگوں کی ہے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا میڈیا پر کہ جی بہت نقصان ہے ملک کا اور اتنا قرض ہے, اتنا مقروض ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. میں نے کہا ایک کمزوری ہے, جہاں سے مخلوق کو آواز دی جا رہی ہے اس آواز میں لرزہ ہے. جس دن نظام حکومت ایسے بندے کے پاس ہوگا جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا, اس کے پکار میں لرزش نہیں ہوگی, حق کے ساتھ پکارے گا. میں نے کہا اس کی پکار اس مخلوق کو دوسرے دن گلیوں چوروں اور سڑکوں پر لے آئے گی. ہم اپنا سب کچھ دے کر اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. تو اس میں اتنا جذبہ ہے, لیکن جذبات حتمی بات نہیں ہوتی. دنیا کے اصولوں میں جنگ یا محبت پر کوئی بات کہہ دی جائے تو کوئی کہتا رہے, در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے, یہ جنگ کی بات ہو یا محبت کی بات ہو, اصول و ضوابط کے تحت ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, یہ حق نصیب ہوا, پھر یہ سارے معاملات اللہ اور اس کے حبیب کے سپرد ہو گئے. بندگی ہے کیا؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہمارا اور اللہ کا کیا تعلق ہے. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ. بندگی اس مخلوق کا, بندگی کی حصوں سے سرفراز ہونا اور اس سے بڑھ کر اور رشتہ کیا ہو؟ اللہ کی عبادت کا قرآن کریم بیان فرماتا ہے, مقصد تخلیق بیان فرماتا ہے. خالق اور مخلوق کا دوسرا رشتہ ہو کون سا سکتا ہے؟ کہیں کسی پہلو میں ہم سری تو نہیں آ سکتے. تو جب بات بندگی کی آئے گی تو بندگی کے پھر اصول و ضوابط کی آئے گی. جہاں سے یہ آشنائی نصیب ہو رہی ہے, چونکہ جو مثال ارشاد فرمائی گئی زمین و آسمان کی اور رات اور دن کے بدلنے کی, کہ ایک مربوط نظام ہے, خود سے تو نہیں ہو سکتا. اب جب خود سے نہیں ہو سکتا تو کوئی ذات تو ہے جو جس نے اس نظام کو پیدا فرمایا, کوئی ذات تو ہے کہ جس کے حکم پر یہ قائم ہے اس کا چلنا. تو پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ تب تک ہے نہیں جب تک وہ ذات چاہے گی. پھر کسی تعمیر کو, کسی امر کو آپ اپنی زندگی کے دیکھیں کوئی شے آپ بے مقصد نہیں کر رہے ہوتے. کوئی اگر فضول کام ہے تو جو کر رہا ہے وہ بھی کسی مقصد کو کر رہا ہے, چاہے وہ مقصد ہی کمزور ہو یا ایک الگ بات, لیکن کوئی بھی عمل جو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے محرک میں کوئی مقصد ہوتا ہے. تو جب اس سارے نظام حیات کی مثال دی جا رہی ہے تو کیا یہ سارا بے مقصد ہو؟ اتنی باریکیاں ہیں اور اتنا مربوط ہے, کوئی کمی بیشی نہیں, تو کیا یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اس سب کو دیکھ کر تو جو حصہ بیان فرمایا جائے کہ صاحب خرد عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, جب وہ ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس تعین کو بھی دیکھے گا, اپنی ذات کو بھی دیکھے گا. تو یہ موضوع بہت خوبصورت ہے, انشاءاللہ اس پر عرض کرتا جاؤں گا جو وقت میسر ہے. لیکن جو 6 ستمبر کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اسی حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ یہ محبت اپنے وطن سے یا اپنی قوم سے ایک دن کی نہیں ہو سکتی, کسی مخصوص دن میں قید نہیں کی جا سکتی. یہ وہ عمل ہے جو مسلسل ہے, جو زندگی کے ساتھ ہے. ہم اس دھرتی پر اپنی فرصت کا وقت پورا کر رہے ہیں, اور ایسے بھی اللہ کے لوگ ہیں جن کے مزار آج بھی ملتے ہیں, اپنی وردیوں میں سلامت ہے. بے شمار مثالیں, اسی چمنڈا کے مارڈر کے قریب دیہاتی ٹریکٹر چلا رہے تھے تو ٹریکٹر کے بلیڈ سے کچھ چیز اٹکی, تو جو دیکھا تو وہ کسی شہید کی ٹانگ تھی, وردی میں بھی تھا, اور جہاں بلیڈ لگا وہاں سے اس کا خون رسا تو مٹی میں لگ پت, زخموں سے چوٹ شہید صحیح سلامت, کسی مٹی کے ذرے نے کسی چونٹی نے اس کے وجود کو چھوا تک نہیں, ہے مٹی میں مٹی چھو نہیں سکی, اپنا اثر نہیں ظاہر کر سکی. اور کتنی ہی مثالیں, کتنے ہی مزار ہیں جو شہداء کے میدان اس سے کاردار سے پھر انہیں دفن کیا گیا قبرستانوں. ایک جذبہ تھا جنگ عظیم کے بعد دوسری دفعہ اتنی بڑی تعداد ٹینک کی کسی جگہ پر حملہ کر رہی ہے جنگ عظیم کے بعد, تو یہ آپ کا چونڈا بارڈر تھا. کوئی مقابلہ نہیں تھا. جہاز کو دیکھیں تو اگر ایک جہاز پاکستان کا ہے تو مقابلے میں دشمن کے 5 جہاز تھے. اسی طرح جب ٹینک کی بات آتی ہے تو مقابلے میں ٹینک نہیں تھے, لیکن بندے مومن کے سینے میں جہاں ایمان جلوہ افروز ہے پھر اسے ٹینک نہیں روک سکتا. کتنے لوگ تھے اس یونٹ میں, وہ کتنے بندے تھے جنہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھے اور اللہ کا نام لے کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. صحیح سمجھ نہیں آئی دشمن کو, ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ وہ جو ناشتہ جم خانہ میں کرنا چاہتے تھے, نہ انہیں ناشتے کا ہوش رہا نہ دوپہر کے کھانے کی بات ہے. تو جذبہ ہے اس قوم, لیکن اس دن کا منانا اظہار, اسے قید نہیں کیا جا سکتا. اگر اسے دنوں میں قید کریں گے, تواریخ میں قید کریں گے, تو ملک کی تعمیر کون کرے گا؟ یہ جو ایک جھگڑا بم تو تکرار ہے, کیا یہ جواز ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی کر رہا ہو تو اس کی خرابی کو دیکھ کر میں بھی خرابی کروں؟ یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے پاسواں ہیں, اللہ کے نام پر بنا ہے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے بنا ہے. ہماری تو ذمہ داری ہے کہ میرے پاس قوت اگر اس ایک وجود کی ہے, اس 4 ہاتھ وجود کی ہے, اس 4 ہاتھ اکائی جو پاکستان کی میرا وجود ہے, میں اس پر تو اللہ کا نام نافذ کروں, اللہ کا حبیب کا جو حکم ہے اسے نافذ کروں. تو یہ بات یا یہ موضوع بیٹھ رہنے کا نہیں. انشاءاللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ہماری یہی تربیت فرمائی ہے, ہم بغیر کسی کو دیکھے, بغیر کسی سے کچھ دیکھے کوئی افزانہ نہیں چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے آخری سانس تک انشاءاللہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت میں اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور بلا تفریق کوشش کریں گے کہ ہمارا کوئی قدم اس قوم میں مزید تفریق نہ پیدا کرے. یہ ملک بھی ہمارا, اس ملک کے ادارے بھی ہمارے, اور ہم پورا ہی تب ہوتا ہے جب ہم ساری عوام کو جمع کرتے ہیں. اللہ کریم یہ اپنائیت کا جذبہ من حیث القوم عطا فرمائے. تو بات ہو رہی تھی زمین و آسمان کے دیکھنے کی, اور اس کا دیکھنا زندگی بسر وہ بھی فرما رہا ہے جسے ہوش نہیں ہے. بال بکھرے ہیں, کپڑے پھٹے ہیں, کھانے کا موقع کا وقت کا کلام کا ہوش نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل کہا جاتا, کہتے ہیں پاگل خانے داخل کر. کیوں؟ اسے ہوش ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کیسا پہنا ہے, جو پہنا ہے اسے کیا کر رہا ہے, اسے ہوش ہی نہیں. تو جب ان نشانیوں کو کوئی دیکھ کر بات نہیں سمجھ رہا کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے, اسے کیا کہا جائے گا؟ کیا اسے ہوش مند کہا جائے گا؟ کیا دنیا کا کمانا, دنیا کی طاقت اور دنیا کی ہوس اسے ہوش مندی کہی جائے گی؟ اگر یہ ہوش مندی ہے تو پھر وہ مزارات بھی جاتے رہے جن کے بڑے بڑے نام تھے, جن کے پاس بڑی بڑی طاقتیں تھیں, بے شمار خزانے تھے, وہ ہوش مندی کہاں گئی؟ زمین میں, مٹی میں مل گئی. تو اگلا حصہ بیان فرما, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے, یعنی ہر حال میں, اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. بات وہ جو میں کر رہا تھا عقل کی, دانست کی یا بے عقلی کی. قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں کہ صاحب خرد ان نشانیوں سے اس ذات تک کی رسائی حاصل کرتے ہیں. وحدانیت باری تعالیٰ کا ایمان نصیب ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی زندگی اور ایک اکائی اس مخلوق میں, جسے اپنے شمار کا بھی اندازہ نہیں کہ اس مخلوقات خدا میں میں کس شمار پر آتا ہوں. وہ جب اس طرف دیکھتا ہے تو کوئی کمی بیشی نہیں, جب اس طرف دیکھا اپنے آپ کو پھر اس ذات کے ساتھ جوڑنے کی کاوش میں لگ جاتا ہے. اور جنہیں یہ حق نصیب ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صاحب خرد حاصل کیا اور اس کا اختیار کیا. کوئی بھی بات آپ کو بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے, اور اس اچھائی کو اختیار نہ کریں, کس معنوں میں جائے گی؟ تو جب صاحب خرد کی بات آتی ہے تو معزز سامعین کرام, یہاں یہ اللہ کی عطا سمجھ آتی ہے کہ انبیاء اور رسول کا مبعوث فرمانا کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. عہد فطرت جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک لگ بھگ 500 سال, اس میں یہی بات بیان فرمائی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس ایمان کو پہنچ گیا کہ کوئی ایک ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے, کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا, اسے کسی نے نہیں پیدا کیا, یعنی وحدانیت باری تعالیٰ. اب دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. وہ جاننا تخلیقی طور پر بشر کو یہ استطاعت دی ہے کہ یہ جان سکے, یہ قاصر ہے, اس سے آگے جاننا وہ ذات کیسی ہے, اسے کیا پسند ہے, اسے کیا نہیں پسند, بندگی کو کیسے ادا کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. سمجھ آتی ہے انبیاء اور رسول کا مبعوث فرمانا کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین. ذات سے آشنائی دینے کا سبب فرمایا اللہ کریم نے. مقصد تخلیق سے لے کر ابدی اور ہمیشہ کی جو کامیابیاں ہیں ان سے آشنا فرمایا اللہ جل شانہ, انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. تو جب یہ تعلق نصیب ہوا تو صاحب خرد کس طرف چل پڑا؟ اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں، انسانی زندگی کو اگر آپ بنیادی طور پر حصوں میں تقسیم کریں تو تین حصے بنتے ہیں، یا کھڑا ہونا جس میں چلنا، حرکت، کام، ساری باتیں آ جاتی ہیں، کھڑا ہونے کے زمرے میں آتی ہیں. دوسری بات آتی ہے بیٹھے. میں اور آپ ہم کلام ہیں، آنکھیں چار ہیں، بیٹھے ہیں، ایک عمل ہو رہا. اسی طرح پھر تیسرا حصہ جب آتا ہے لیٹنے کا، تو جو کوئی لیٹا وہ سو بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، بیماری کی حالت میں بھی لیٹا ہے. تو بنیادی تقسیم انسانی جو حرکات کے وہ تین حصوں میں آتی ہے، کھڑا، بیٹھا اور لیٹا. تو ہر تین صورت میں اللہ کی یاد کا بیان فرمایا جا رہا ہے، کنے یا اولی الالباب، صاحب خرد لوگ، جس نے حق کو پہچانا، اس حق کو مانا، پھر اس حق کے ساتھ ایسا جڑ گیا کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ رہا کہ جہاں تشنگی ہو. اب اس میں جب بات ذکر کی آتی ہے تو ذکر کی اقسام پر بات آئے گی، جہاں پر آ کر ایک تلخی بنتی ہے کہ جی اللہ کا نام لیا ہے، نماز کی ادائیگی نصیب ہوئی ہے، تو کیا ذکر پورا نہیں ہوا؟ کون کہتا ہے کہ ذکر پورا نہیں ہوا؟ ایک ذکر کا حصہ ادا ہوا، سب سے بڑا حکم فرائض کا ہے، فرائض میں نماز کا ہے، معین وقت پر فرض ہے، اس کی ادائیگی نصیب ہو تو ہر طرح کی برائی سے حفاظت کا سبب بنتی ہے. برائی اور بے حیائی، ان دو الفاظ کا اطلاق ہر غلطی پر کیا جا سکتا ہے، ہر غلطی ان دو میں سے کسی ایک حصے میں جاتی ہے تو اس سے حفاظت کا سبب بنتی ہے. اب اسی پر علماء کرام اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ. حق فرمایا گیا، درست ہے. اور اللہ کریم ہر حصے کی جو ضرورت ہے، اللہ سب کو صحت دے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے. لیکن اس بات کو یہیں پر روک دیا جائے، اس پر بات پھر رکتی نہیں. یہ حق ہے، ادائیگی ہے. جب بات اذکار کی آئے گی، ذکر کی آئے گی، تو یہاں جب فرمایا گیا ہے قیام ہم وقود ہم ولا جنوب ہم، تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ کوئی صورت بیماری کی ہی ہو. ہر دو صورت میں ان پہلوؤں پر عمل ہو سکتا ہے، صحت مند بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے. ایسا کون سا عمل ہو جو صحت مند کو بھی کھڑے بیٹھے لیٹے میسر آئے؟ پھر جب کھڑے بیٹھے لیٹے کی بات آتی ہے تو قرآن کریم ذکر کثیر کا بھی بیان فرماتا ہے. پھر اس یاد میں وتپتل علیہ تپتیلا، ایسے اللہ کو یاد کریں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دار دنیا یا اس ذات سے ہٹ کر جو کچھ ہے اس کی حیثیت ثانوی ہو جائے. تو اللہ کی یاد ایسی شے ہے کہ اولیت اس رشتے کو جو بندگی کا ہے اسے لے آتی ہے، دنیا کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، عملی ذکر میں ہر سہل عمل جس میں عمل شامل ہے، وجود کی حرکات شامل ہے، وہ اپنے اپنے مدارج میں، اپنے اپنے درجے میں. اب کسی کام کے لیے قدم اٹھانا سہل عمل ہے، لیکن اس کا مقابل اگر فرض نماز کی ادائیگی سے کریں گے تو اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام. لیکن عملی اذکار میں دونوں سے آ جائیں. دوسرا حصہ آتا ہے جب آپ اذکار کو انسان کے حوالے سے تقسیم کرتے ہیں، جیسے کھڑے بیٹھے لیٹے کی بات ہوئی، اسی طرح دوسرا حصہ ہے وہ کلام کا، زبان کا. ایک وجودی حرکات ہے، ایک کلام جسے لسانی ذکر کہا جاتا ہے. اور تسبیحات میں سب سے بڑی تسبیح جو ہے درود شریف بیان فرمائے. احادیث شریف میں کتنا ہی تسبیحات کا بیان فرمایا گیا ہے، ہر عمل کے ساتھ دعا بیان فرمائی گئی ہے، سونے جاگنے کی، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے کی ہر حصے میں بیان فرمائی گئی ہے. فرائض کی ادائیگی کے بعد تسبیحات کا بیان فرمایا گیا ہے، ایک ایک تسبیح کے افزانے میں زمین و آسمان کے خزانوں کا بیان فرمایا گیا ہے. لیکن کیا ہے؟ لسانی اذکار. پھر تیسرا حصہ آتا ہے وہ جو اس حرکت کا سبب بنتا ہے. حصہ ایک ظاہری وجود ہے، ایک کلام، دونوں کے اثرات ہیں. ظاہری وجود کی انسانی زندگی پر بھی ہیں، معاشرے پر بھی ہیں. زبان کے انسانی زندگی پر ہیں، معاشرے پر. اگر انسان اپنی زبان کو لغام میں رکھے، اس کو خیال میں رکھے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کب بول رہا ہوں، کہاں بول رہا ہوں، کیسے اور کس سے بول رہا ہوں، اور وہ دھیان رکھے، بے شمار خرابیوں سے بچت ہو جاتی ہے. تو اپنی تربیت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن ذکر ایک حصہ ہے جس کو آپ دوسرے حصے میں جب آئیں گے تو لسانی ذکر میں کہیں. پھر جس حصے کی خفی کی میں بات کر رہا ہوں وہ محرک کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی جو حرکت ہے وہ زبان پر بھی پہنچتی ہے اور وجود پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. وہ ہے نیاں خانہ، یہاں دل کی بات ہوتی ہے جسے صوفیہ لطیفہ قلب بیان کرتے. جب یہاں کی بات آتی ہے تو پھر تینوں حصوں کو غور کیجئے گا. عملی ذکر جب وجود رکا، رک گیا. لسانی ذکر جب زبان رکی، رک گیا. کئی صورتوں میں رکاوٹ آ سکتی. اب جب بات قلبی ذکر کی آتی ہے اور وہ تبتل علیہ تبتیلا، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جہان فانی کی حیثیت ثانوی ہو جائے، اولیت اللہ کی یاد کو نصیب ہو، تو سمجھ آتی ہے کہ پھر یہاں سے وہ نیت نصیب ہوگی جو ذکر لسانی کی بات آئے گی یا وجود کی حرکات و سکنات عملی ذکر کی بات آئے گی، وہاں تک کی ایک ایک باریکی کو خلوص نیت سے ادا کرنے کا سبب بنتی چلی جائے. پھر ذکر کثیر کا حکم اگر پورا کرنا ہو تو سوائے خفی حصے کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جسے پورا کیا جا سکے. تو جو بات یا جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء کرام امین ہیں، اجماع امت کا حصہ ہے، ہم تک پہنچانے کا سبب ہے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. اسی طرح جب بات کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو سلاسل تصوف اس شعبے کو لے کر جا رہے ہیں. ایک دین کا حصہ ہے، اس میں تفریق نہیں ہے، اور اگر کہیں تفریق سمجھی جا رہی ہے تو سمجھنے کا فرق ہے. ضرورت ہے تفریق کہنے والے کو کہ غور فرمائے جہاں جہاں سے اس نے سمجھا سیکھا، یا جو سمجھ رہا ہے یا جو بول رہا ہے اس پر غور فرمائے. اور یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عقل والوں کی نشانی کیا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، اور زمین و آسمان کی طرف غور کرتے ہیں. اب جب یہ کیفیت اور بندگی کا حال نصیب ہوتا ہے معزز سامعین کرام، تو پھر نظر یہاں نہیں رکتی، پھر یہیں اکتفا نہیں ہوتا، وسعت نظری نصیب ہوتی ہے. آپ اگر غور کریں دنیا کے معاملات میں، جہاں بھی قانون کا اطلاق ہے بندہ غلطی نہیں کرتا، اشارہ نہیں توڑتا سڑک کا. کیوں نہیں توڑتا؟ اسے یہ ادراک ہوتا ہے کہ اگر یہاں قانون کی خلاف ورزی کی تو مجھے سزا ہوگی. بندے مومن کو جو وسعت نظری نصیب ہوتی ہے اسے پھر یہاں وہ کھڑا نہیں کرتی، وہ اسے کھڑا کرتی ہے روزے معاشر میں جا کر کہ جو کلام ہے وہ کل میرے روبرو ہوگا، جو عمل ہے اس کا حساب دینا ہوگا، اور جو عمل کیا اس کے پیچھے محرک میں خالص تھا یا کوئی کمی بیشی یا ملاوٹ تھی کوئی نہ جانے، اللہ کریم کی ذات تو علیم. تو پھر وہ وسعت نظری نصیب ہوتی ہے کہ ہے دنیا میں، شب و روز دنیا کے گزار رہا ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے، خواہشات بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، شیطان کے بھی زور ہیں، مخلوق کے معاشرے کی کمی بیشی بھی ہے، لیکن وہ اس سب کو ایک طرف کر کے وہ روزے معاشر کو دیکھتا ہے، اس کیفیت اور حال کو دیکھتا ہے جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو دیکھیں وہ سمجھتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں، اللہ کو تو احتیاج نہیں تھی اس نظام کی، ساری مخلوق اس کے حضور سر بسجود ہو جائے تو کیا اللہ کی شان میں کسی نقطے کے اضافے کا سبب بن سکتی ہے؟ یا ساری مخلوق کی نیکیاں جمع کی جائیں تو قیامت کے دن یا آخرت میں یا عرش معلی پر کسی تعمیر کا مقصود ہے یا سبب ہو سکتی ہیں؟ ہماری ضرورت ہے، وہ تو پاک ہے سبحانکا، وہ تو اسے تو کوئی احتیاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، عطا فرمانے والا ہے، اس کا کرم اس کا احسان کہ اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ایسی کو جسے اس نے اپنی شناسائی دی. لفظ اللہ، اس کا کرم اور احسان کہ اس نے اس میں ذات سے آشنائی دی، اس کا کرم اور احسان کہ اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اس کا کرم اور احسان اپنی پسند و ناپسند سے ہمیں آگاہ فرمایا، اس کا کرم اور احسان کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اسی کے احسان کی دعا بھی ہے کہ ہمیں استقامت فی دین بھی عطا فرمائے. وہ بے نیاز ہے، ہماری وہاں ضرورت نہیں ہے. مخلوق کو یہ آشنائی اس کی ذات کی پسند و ناپسند، اس میں ذات جرت نہیں ہو سکتی. کلام ذاتی کے حوالے سے آتا ہے نا کہ پہاڑوں پر اگر اللہ کا کلام نازل کیا جاتا تو ان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتا. یہ اس نے خاص کرم فرمایا اس بشر، انبیاء رسول مبعوث فرمائے، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اس کے کرم اور احسان ہے. تو جب یہ بات اور یہ نزاکت سمجھ آئے گی تو پھر یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ یہ محض اتفاقات نہیں ہے، یہ مربوط نظام با مقصد ہے. اور جب یہ شناسائی نصیب ہوئی بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کلام ذاتی سے، تو پھر یہ بات بڑی واضح ہوگی کہ انجام کیا ہے. فقنا عذاب النار، پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. پھر ادراک ہوا اپنی کمائیگی کا، کمزوری کا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا. جو اللہ جل شانہ کی شان ہے، میں اگر اپنے ساری زندگی کے سجدے شامل کروں نا اور ان میں سے ایک سبحان ربی الاعلی یہ سمجھوں کہ اس قابل ہوگی سارے سجدوں کی ساری دعائیں شامل کر کے، میں یہ نہیں سمجھ سکتا جو اس کی شان ہے. میری سبحان ربی الاعلی اس کے حضور پیشانی ٹے کر وہ اس درجے کی ہوگی جو اس کی شان ہے. تو اس کے حضور جو حاضر ہونا ہے، ہماری تو جو کمی بیشی اس حاضری کی ہے اس کا ہی ہمارے پاس جواب کوئی نہیں. چہ جائے کہ زندگی کے تجاوزات کی بات کی جائے، خرابیوں خرافات کی بات کی جائے، بدنیتی کی بات کی جائے، عملی زندگی میں روز جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ان باریکیوں کی طرف جایا جائے. اور اس کا بہت احسان، وحدانیت باری تعالیٰ پر پہنچنا استعداد ہے اس بشر، اور ہمیں تو اس نے کرم اور احسان فرمایا بطور توارث وراثتاً اسلام نصیب. ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمایا، کان خلق القرآن، اتباع پھر کیا ہونا چاہیے؟ جو اتباع اختیار کر رہا ہے اس کا اتباع اور جو دعویٰ ہے اتباع کا، کیا دونوں ایک سطح پر آتے ہیں؟ کسی کی بحث کی ضرورت نہیں ہے بھائی. میں آپ کا پردہ کیوں کھولوں، اس کی جستجو کیوں کروں؟ کیا مجھے فرصت ہے کہ میں اپنے زبان و بیان سے نکل آیا ہوں؟ جو صبح سے شام میری زندگی کا ہے، یہ جو طلوع و غروب ہے، اس میں میری زندگی کی بھی تو صبح و شام ہے. میری سانسوں کا شمار جو اس نے مجھے عطا فرمایا، لمحہ لمحہ پورا ہو رہا ہے. کیا میں اس سے فارغ ہو گیا ہوں کہ میں آپ کے معاملات کو جانچتا پھروں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا؟ تو جب اس پہلو اور اس نزاکت کو دیکھیں گے تو فرصت ہی نہیں ہے. جس جھگڑے میں آج ہم ہیں، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیسے اپنے سے فرصت ملے گی تو کسی کی طرف دیکھیں گے. تو یہ بڑی قیمتی لمحات ہیں، اور اللہ کی یاد اور کیفی حصہ، دوامی حصہ، اور جسے کثیر حکم کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ یہ خفی حصہ ہے جسے تصدیق بالقلب علماء بیان فرماتے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس کا ماننا دل سے ضروری ہے، صرف اقرار کافی نہیں. یہ وہ حصہ ہے، اور جب اس حصے میں بہتری آئے گی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، کوئی شے نہیں تھی. ابتدائی وقت تھا، مکی زندگی ہے، شدید مشکلات ہیں. اللہ کریم نے فوج فرشتوں کی اس وقت نہیں اتاری، وہ بے نیاز ہے. جیسے بدر میں اللہ کریم نے فرشتے اتارے، مکہ مکرمہ بھی اتار دیتے. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری زندگی لگا دیں تو اس حصے کی تفسیر پر بات مکمل نہیں ہوتی، ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں. رحمت للعالمین، کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، ایسے کریں کہ دنیا معافی ثانوی ہو جائے. تو یہ جو ذکر ہے، اس کی یاد ہے، یہ اس قابل کرتی ہے کہ بندہ ہوش میں رہتا ہے. پھر ایک اور باریکی اور نقطہ عرض کروں، تعمیل حکم میں احکامات ظاہری کی جب تکمیل ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست نہیں ہے. اللہ کریم کامل ایمان عطا فرمائے، عبادات کی توفیق عطا فرمائے، معاملات میں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنی کرم اور مہربانی فرمائے کہ ان اعمال کو شرف قبولیت نصیب ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کی رضا نصیب. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، پھر کوئی پیمانے ہیں کہ بندہ کو جمع تفریق سوچ سکے یا بول سکے یا کر سکے؟ نہیں ہے نا. فوز و عظیم قرآن کریم بیان فرما، اتنی بڑی کامیابی کہ اس کا پیمانہ عالم خلق میں ہے ہی کوئی نہیں کہ کوئی سمجھ سکے، اتنی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن کیا یہی دارالعمل، یہی صبح و شام، یہی سانسوں کی فرصت رضا باری تعالی سے بڑھ کر قرب الہی کا سبب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ لحد میں اتر گئے تو کتاب تو بند ہو گئی، جو تھا وہ رک گیا، تو جو ہیں ان سانسوں کا استعمال ایسا کہ اللہ کی رضا کے بعد اس کا قرب نصیب ہو، اور قرب کے رستے پر جب بات آئے گی تو پھر موضوع کیفیات کی آئے گی، کیفیات قلبی کی آئے گی، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کی آئے گی. اب جس کو جتنی اہمیت ہو، حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدنی میں جب یاد الہی پر کرتے ہیں بات، تو اس کی انتہائی اہمیت پر بیان کرتے ہیں، انتہا کی بات کرتے ہیں. اب جب آپ فرض کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، تو نماز کی ادائیگی کا وقت، احکامات میں جو پاک ہونا وجود کا، کپڑوں کا، جگہ کا، وضو، پانی ڈھونڈنا کو فرض تو نہیں ہے کہ پانی ڈھونڈا جائے، لیکن جب فرض کی ادائیگی کے تحت بات آئے گی تو وہ ضروری ہو جائے گی، سمت کا دے. اسی طرح جب یاد الہی کی بات آئے گی تو جس کو ذکر کثیر کا بیان فرمایا جا رہا ہے، جس کو اس تعلق کی اہمیت اولیہ درجے میں بیان کی جائے، اس کے ذمہ نہیں ہوگا کہ وہ ڈھونڈے کہ مجھے کہیں سے اللہ اللہ مل جائے. اس کے اندر طلب نہیں ہونی چاہیے جو مخاطب ہے کہ مجھے اللہ کی یاد میسر آئے. تو جس درجے کا حکم ضروری ہے اس کی تعمیل میں پھر اس کی ضروریات بھی اس درجے کی ضرورت کے تحت ضروری ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے جب بھی تشریف لائیں تو جو اصول و ضوابط دیے گئے ہیں، جسے اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نفلی متکف کی حیثیت سے وقت بسر کریں، کل شام سے لے کر آج تک کا اجتماع اس بیان کے اختتام کے ساتھ برخاست ہو جائے، وقت تو گزر نہیں گیا. جس نے اصول و ضوابط پر گزارا گزر اس کا بھی گیا، جس نے گھومنے پھرنے میں صرف کیا گزر اس کا بھی گیا، جو سو گیا اس کا بھی گزر گیا، جس نے عبادت میں رات گزاری گزر اس کا بھی گیا، جس نے دو لقمے کھانے کے پہلے کھا لیے جس نے بعد میں کھا لیے گزر تو اس کا بھی. انحصار کس پر آئے گا؟ کیسے گزرے؟ نیت کیا تھی؟ پھر جب عبادت کی طرف آئے معزز سامعین کرام، یہ میرا بڑا دل تھا کہ یہ پورا رکوع جو ہے اس پورے رکوع پر بات ہو، لیکن سوچا میں نے یہی تھا کہ اس پورے رکوع پر بات ہو. رات تلاوت کر رہا تھا جب، جو اپنی معمول ہے اس میں، تو یہ رکوع سے میں سوچا میں نے، یا اللہ تیری مخلوق ہے، آنکھیں چار کرے بیٹھی ہوتی ہے، روز نئی تقریر کیا کوئی کرے، کتنی باتیں کرے، کیا کرے. تو تلاوت کرتے ہوئے میں نے یہی دعا کی کہ بار اللہ میں کیا عرض کروں، تو آگے یہ رکوع سو کر شروع ہو رہا تھا. تو دل کرتا ہے کہ سارے رکوع پر بات کروں، تو انشاءاللہ جوں جوں موقع ملتا ہے گا سارے رکوع پر بات کروں گا. ان دس آیات میں کے بارے میں حدیث شریف میں ملتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آخری دس آیات ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پہلے یہ تلاوت کرتے تھے، پھر تہجد کی تیاری کے لیے، وضو کے لیے اٹھ جاتے تھے. حدیث شریف میں ملتا ہے. تو اس سارے میں بڑی خوبصورتی، بڑی باریکی اور بڑی نزاکت بیان ہے. ایک رشتہ جو بندگی کا ہے، جو اپنے اللہ سے محبت کا ہے، اس کا بیان ہے. عظمت صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کا ایسا خوبصورت ذکر ہے کہ جس میں جانا آنا، انفاق فی سبیل اللہ، اپنی جانوں کا قربان کرنا، ایک ایک حصہ اس میں بڑا خوبصورت بیان ہے. تو زندگی رہی تو اس پر بات ہوتی رہے گی. اپنی اس بات کے اختتامی حصے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنی روزمرہ کی زندگی کی جو کمی بیشی اس کو دیکھیں، اپنے آپ کو یاد الہی میں محو کریں اور سچا اور صاف محو کریں. میں اکثر یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ سودے نہ کیا کریں. ہمیں درکار ہے بندگی خالص. اگر ہم سودا کریں گے تو یہ برابری کا تعلق ہے نہیں. ہم سری یہاں ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یہاں برابری نہیں ہے، بندگی ہے، اور اس بندگی کا ہونا اس کا کرم اور احسان ہے. کسی کی جرت مخلوق کی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ جل شانہ جس میں ذات کو جان تو سکتی، اس کا کرم. تو سودے کیا میں کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ جب ہم عبادت ادا کرتے ہیں، افسانے میں کیا ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ہی سوال ایسے آتے ہیں کہ میں باجماعت نماز کبھی اتمام کرتا ہوں، گھر سے بیماری نہیں جاتی. یہ کیا ہے، عبادت ہے یا سودا ہے؟ اسی طرح اللہ نے توفیق دی ان سارے جھمیلوں سے نکل کر اس کے نام پر یہاں جمع ہونے کی، خانہ خدا کا باقی ہونے کی عطا فرمائے، پھر اگر ذکر کے ساتھ سودا جوڑ دیا گیا کیا ہوا؟ میں اتنا عرصہ ذکر کر رہا ہوں لیکن میرے گھر کے مسائل، میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی. کیا اللہ اللہ کرنا سودے میں کرنی ہے؟ تو یہاں تو میاں سودا ہے نہیں. سودا کیا ہوتا ہے؟ افزانہ اپنی ضرورت کا یا اپنی مرضی یا خواہش کا, اسے کہتے ہیں سودا. آپ کسی سے کلو دو کلو کو چیز لیتے ہیں, افزانے میں آپ پیسے دیتے ہیں, اس نے کلو اور دو کلو آپ کو دے. یہاں تعلق ہے خالق اور مخلوق کا. جو تھا نہیں, عدم تھا, اسے ہونا عطا فرما. قیمت لے آؤ نہ پہلے اس کی, افزانہ اسی کا پورا کر لو. عدم سے وجود کا بخشنا, تھا نہیں اس نے ہونا عطا فرما دیا, اس کی قیمت ادا کر لو پہلے, اگلے سودے برباد میں آ جائیں گے. ایک نظر پر 500 سالہ عبادت جو ہے وہ ترازو کو ہلا نہیں سکی, سودا کر لو اس پر. ایک سماعت جو اس نے عطا فرمائی ہے, سودا کرو. یہاں سودوں کی بات نہیں ہے. ایسا بے نیاز ہے, ایسا بے نیاز ہے, ساری زندگی خطاؤں سے بھری ہو, صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو جائے, نہ صرف معاف فرماتا ہے, اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. مالک کے کل کائنات ہے. ہم مانگتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ہیں, مانگنا نہیں عطا آتا, وہ عطا فرماتا ہے, اس میں حساب ہی کو نہیں ہے. دنیا کی ضروریات کی جب بات آتی ہے تو یہ بھی کامیابیوں کے حصے میں ہے. دو حصوں میں ہم اسے بھی سوچتے ہیں, عبادات کا سودا درست نہیں. پھر دنیا کے معاملات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملات چھوڑ دینا, یہ دینداری. اسباب کا اختیار کرنا, پھر توکل کرنا. دنیا مقصود نہ ہو, مقصود رضا باری تعالی ہو, تو دنیا کس کی ہے؟ حلال رزق کمانا, ضروریات جو آپ کے ذمے ہیں, ماں باپ بہن بھائی اولاد, جس جس کی جو ذمہ داری آپ کے ذمے آ رہی ہے, ہر ایک کے حالات اپنے ہوتے ہیں, اس کے حالات کے مطابق ذمہ داری ہے, تو جو ذمہ داری آ رہی ہے اس کا احسن ادا کرنا, تو کیا رزق کے حلال عین عبادت نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی, صحابی نے, یا رسول اللہ علیہ وسلم, اپنے اہل خانہ کی ضرورت پوری کرنے پر اجر اور ثواب, یہ تو اس کے ذمے ہے. اللہ کریم نے ذمہ داری لگائی ہے, آپ نے فرمایا تو اللہ کریم نے ذمہ داری نہیں, اللہ کا حکم نہیں مان رہا, اور عبادت کیا ہے اللہ کا حکم نہیں. تو بندے مومن کی تو دنیا بھی عبادت کے معنوں میں داخل ہوتی چلی جاتی ہے, لیکن حدود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. اس لیے ان سارے حصوں میں سودوں سے نکل کر خالص اللہ, اس کی رضا کے لیے, اور وہ مخاطب فرما رہا ہے قل الالباب, عقل مندی یہی ہے کہ یہ پہچان لیا جائے, ہر حال میں اسے یاد کیا جائے, اور اپنے سینوں کو اس کی یاد سے مزین کر دیا جائے, گنجائش ہی نہیں بچے گی کہ شیطان اپنی سونڈ ڈال سکے. دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہوں گے. جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ہر سانس اللہ کے نام سے مزین کرنے کے میرے پاس ہے, ہر حرکت اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں ہو سکتی ہے, تو یہ لمحات تو قیمتی ہیں بھائی. اس سارے لمحات میں اتباع نصیب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کتنا قیمتی ہے. پھر جب بات آتی ہے لطائف کی, مراقبات کی, منازل کی, فی ذات, پھر سودا ہو جائے. یہ تو مخلوق ہوگی نا, کوئی منزل بھی ہوگی, کوئی کیفیت بھی ہوگی, کوئی حال منکشف ہوتا ہے, تو خالق تو نہیں ہوتا. تو خالص اللہ کے لیے پھر سات چیزیں ہیں بھائی, اللہ عطا فرمائے. منزل جو ہے, جو منازل سلوک ہیں, یہ بھی اللہ کے قرب کی. منزل فی ذات مقصود نہیں, مقصود ذات باری تعالی. تو جب اس طرف آئیں تو کوشش کریں کہ جو روز کا ذکر ہے, جو ذاتی معمولات ہیں, وہ ان میں باقاعدگی ہو, طریقہ ذکر درست ہو, ذکر کا دھیان سانس کی نگرانی سے زیادہ پختہ ہوگا. پھر جتنا وقت آپ لگا رہے ہیں لطائف پر اسی نسبت سے کوشش کریں مراقبات پر وقت صرف ہو, روح میں قوت پرواز پیدا نہیں ہوگی. ایسے ہی جسے نابینا کو کہیں کہیں سے پکڑ کر لے آئے اور واپس چھوڑ آئے, دوبارہ اس نابینا کو بھیجو کہ جاؤ اپنے گھر سے ہی چلے جاؤ, نہیں جا سکے. تو روح میں قوت پرواز مراقبات میں اپنا وقت لگانے سے آتی ہے. تو یہ موقع ہے, اللہ کریم کا احسان ہے, اس نے عطا فرمایا ہے, اور دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے, دین کو سمجھنے عمل کرنے مخلوق تک پہنچانے کا سبب بنائے. بے شمار بیماریاں, بے شمار خرافات, کمزوریوں پر بحث ہوتی ہے, اللہ ہمیں اپنا کردار حق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری دنیا میں امت کے حال پر اللہ کریم رحم فرمائے, ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے جو غیر مسلم کو دین کی طرف, دین اسلام کی طرف رغبت کا سبب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا واغفر لنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تضح قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت بار الله ہم کمزور و خطا کار ہیں, ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں خانہ خدا میں جمع, یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے نام پر جمع ہیں, یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار, ہمارے حال پر رحم فرما دے, ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے, یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. بار الہ ہمیں دین جاننے کی توفیق عطا, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. یا اللہ اسے مخلوق خدا تک پہنچانے کے اسباب میں ہمیں داخل فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہم کمزور ہیں, دار دنیا مشکل ہے, اسے سہل فرما. یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما. یا اللہ ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار اللہ انہیں امن اور محبت عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم, ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم. یا اللہ ہمارے والدین کی حفاظت, یا اللہ ہمارے اہل خانہ و اولاد کی حفاظت فرما. بار اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو نے ہمیں یہ ملک, یہ دھرتی, یہ وطن عزیز عطا فرما, اس پر رحم فرما. یا اللہ کل امت پر رحم فرما. یا اللہ اس وطن عزیز پر رحم فرما. یا اللہ اس کے باسیوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہمیں اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ آئے روز ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, یا اللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ آنا چاہیے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, یا انصاف عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہمیں اپنی ذات پر اسلام کے نفاذ کا سبب فرما. یا اللہ یہ مخلوق خدا اس وطن عزیز میں اسلام کے نفاذ کا, دنیا میں اسلام کی اشاعت ثانیہ کا سبب فرما. بار الہ بڑا مشکل ہے یہاں سے برزخ منتقل ہونا, بار الہ موت بڑی سخت ہے. یا اللہ یہاں سے روانگی بحالت ایمان عطا فرما. یا اللہ ہماری زبان, ہمارے قلوب تیرے نام سے مزین ہوں. یا اللہ دم رخصت تیری یاد ہمارا ساتھ ہو. یا اللہ حیات برزخیہ میں تیرا نام ہو. بار الہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو. قیامت کے دن بار الہ بڑی سختیاں ہیں, یا اللہ یہی یاد, یہی اتباع اس روز شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب. بار اللہ تو غفور الرحیم, ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, ان گزارشات میں، اس دعا میں، بار اللہ مجھ سے، گناہگار سے، اس کم علم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف کر، صدق دل سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ بڑی نازک ذمہ داری، یا اللہ تو غفور الرحیم، مجھے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند، مشائخ اعظام کے درجات، کیسی ہستیاں تو نے ہمیں عطا، تیرا احسان ہے بار اللہ، ساری زندگی اس احسان کا بدلہ لیا. یا اللہ توفیق عطا فرما، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ تیری یاد سے مزین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وتمم بالخیر، وتمم بالخیر. اللهم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.